میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ زبان و قلب کی عظمت درود پاک سے ہے، ہر ایک غم میں حفاظت درود پاک سے ہے۔ ازل کے دن سے میرے مصطفیٰ کے چرچے ہیں، تمام دہر پہ رحمت درود پاک سے ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن پاک کی آیات کا سلسلہ ہم جاری رکھے ہیں، اور انشاءاللہ پارہ ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 یہ ہم سنیں گے، اور اس کے تحت اس کا ترجمہ، اور اس حوالے سے علماء نے جو اس کی تفسیر میں جو کچھ بیان کیا ہے مختصراً عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت مقدسہ میں بھی گزشتہ آیات کی طرح بنی اسرائیل سے خطاب ہے، اور انہیں پچھلی آیات میں ایمان لانے کا حکم دیا گیا، اور یہاں اس آیت مبارکہ میں تین نیک اعمال کرنے کا ارشاد ہوا، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو، وَآتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ یہاں ایک بڑی ایمان افروز بات لکھتے ہیں کہ علماء بنی اسرائیل تین بیماریوں میں گرفتار تھے۔ ایک خود پسندی، جسے قرآن کریم میں بعض جگہ بتایا تھا کہ وہ خود کو اللہ کا محبوب بتاتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم جہنم میں ہرگز نہیں جائیں گے، اور اگر گئے بھی تو چند دن رہیں گے باقی پھر باہر آ جائیں گے۔ تو یہ ان کی خود پسندی تھی جو انہیں ایمان لانے سے روک رہی تھی۔ اور دوسری بیماری وہ حرص مال، مال کی لالچ، چونکہ ان کو نذرانے ملتے تھے، لوگ انہیں عالم فاضل سمجھ کر ان کی خدمت کرتے تھے، غیر مسلم حکمرانوں نے ان کے لیے باقاعدہ وظیفے مقرر کر رکھے تھے، تو ان نذرانوں اور وظیفوں کی حرص تھی۔ یہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں، مگر انہیں اپنے نذرانے اور وظیفے بند ہو جانے کا ڈر تھا، اس لیے کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ اور تیسری بیماری یہ تھی کہ یہ حسد میں مبتلا ہو گئے تھے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد نبوت بنی اسرائیل میں چلی آ رہی تھی، اس دوران جو بھی نبی آئے وہ بنی اسرائیل قوم سے آئے. اب جب آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو چونکہ آپ بنی اسرائیل سے نہیں ہیں، تو اسی حسد کی آگ میں جل کر انہوں نے کلمہ پڑھنے اور محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آنے سے انکار کر دیا. تو یہ تین باطنی بیماریاں تھیں، خود پسندی، مال کی حرص اور حسد، جو بنی اسرائیل کو کلمہ پڑھنے اور اسلام قبول کرنے سے روک رہی تھی. اب ان تین بیماریوں کے تین علاج یہ تجویز ہوئے. پہلا کیا ہوا؟ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو، کہ نماز قائم رکھنے کی برکت ہوگی کہ تمہیں خود پسندی سے نجات مل جائے گی. یعنی جب تم سچے دل سے رب کریم کی بارگاہ میں سر جھکاؤ گے، اور سر جھکا کر کیا پڑھا جاتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. زمین پر ناک پیشانی جمی ہوئی ہے، بندہ عاجزی انکساری کے ساتھ رب تعالیٰ کی بارگاہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، سبحان ربی الاعلی. تو علماء فرماتے ہیں یہ کہو گے تو اس کی برکت سے تمہارا غرور ٹوٹے گا، دل میں عاجزی آئے گی اور تمہیں خود پسندی سے نجات مل جائے گی. پھر آگے فرمایا وَآتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، اس کی برکت سے مال کی محبت دل سے نکلے گی. اور وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی با جماعت نماز پڑھو. جب تم مسجد میں حاضر ہو کر دوسرے مسلمانوں کی ساتھ صف میں شامل ہو جاؤ گے، تو کہتے ہیں نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. محمود بادشاہ تھے، ایاز غلام تھے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو ایک ہی صف ہوتی ہے. آج ہم بھی دیکھتے ہیں کہ مسجد میں جو سیٹ ہے وہ بھی صف میں شامل ہے، اس کا ملازم بھی اس کے برابر میں کھڑا ہے. تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یعنی کوئی امیر ہے، کوئی سیٹ ہے یا نوکر ہے، کوئی حکمران ہے یا عام رعایا میں اس کا شمار ہے، کوئی وقت کا غوث ہے یا عام گناہگار ہے، جب رب رحمان کے حضور حاضر ہو گئے سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، کسی کی علیحدگی علیحدہ امتیازی مسند تیار نہیں کی گئی کہ فلاں حضرت اس عظیم مسند پہ سجدہ کریں گے، غریب آدمی زمین پر سجدہ کرے گا، ایسا کوئی امتیاز نہیں. رب کریم کے حضور حاضری کا یہ عظیم اور عاجزی اور انکساری بھرا منظر دیکھو گے، اس میں شرکت کرو گے تو اس کی برکت سے تمہارے اندر کا حسد دم توڑ جائے گا. لہذا اے بنی اسرائیل، یہ تین کام کرو، نماز قائم کیا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس بے مثال نسخہ شفا میں تمہاری تمام باطنی بیماریوں کا علاج ہے. لہذا ان بیماریوں کا علاج کرو. ایک بات ضمناً میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ہم بیماریوں کا علاج کرتے ہیں ڈرتے بہت ہیں. کئی ایسے جو بالکل اپنے ٹیسٹ کریں گے، ذرا سا سانس پھولنا شروع ہوا ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے، ذرا نیند اڑ گئی پھر ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے، کان میں درد ہوا تو ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے، انگلی میں ذرا سا زخم لگا بڑے ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے. اچھے سے اچھا علاج کراتے ہیں، اچھے سے اچھا علاج کراتے ہیں. کیوں؟ یار مرض بڑھ نہ جائے. انگلی پہ معمولی سا اگر کٹ بھی لگ جائے اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ خبردار پانی نہیں لگانا، بچاتے، یہ کھٹی چیزیں نہیں کھانا، یہ فلاں فلاں چیز سے پرہیز کرو. کیوں؟ کہ کہیں مرض بڑھ نہ جائے. یہ مرض بڑھا تو کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ انگلی کٹے گی نا، اور کچھ تو نہیں ہوگا. جسمانی امراض بڑھ گئے تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ بندے کی جان جائے گی نا، اس سے بڑا نقصان تو نہیں ہے. لیکن یہ جو باطنی بیماریاں ہوتی ہیں، باطنی بیماریاں، دل کی بیماریاں جس کو کہا جاتا ہے، ان سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے بندے کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. تو ان کا علاج تو بالکل سیکھنا، اور سیکھنا فرائض میں سے، معلومات کریں حسد کیا ہوتا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے، تکبر کس بلا کا نام ہے، غیبت کسے کہتے ہیں، چگلی کیسے ہو جاتی ہے، بدگمانی کیا شے ہے؟ تو اس طرح کے جو ایسے گناہ کہ جن سے ایمان ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے انہیں اعمال کی کچھ وضاحتیں ہم سنتے ہیں جو قرآن پاک میں بیان کی گئی، تاکہ ان کی برکتیں ہمیں ملے اور ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ سب سے پہلا تو ہوا کہ نیک عمل کے یہاں یہ حکم دیا گیا، وہ ہے نماز قائم رکھنا۔ ارشاد ہوا واقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم رکھو۔ قائم رکھنے کا معنی سمجھ لیجئے، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو معاذ اللہ شریعت اور طریقت کو علیحدہ علیحدہ بیان کرتے ہیں، نام تصوف کا لیتے ہیں اور انداز وہ اختیار کرتے جو منافقوں والا ہے۔ ان نادانوں کو اگر نماز کی دعوت دی جائے تو کہتے ہیں کہ قرآن نے نماز پڑھنے کا تو حکم ہی نہیں دیا، قائم رکھنے کا حکم دیا اور ہم قائم رکھے ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ، نہ جانے قائم رکھنے سے نادان کیا مراد لیتے ہیں۔ جب نماز پڑھنی نہیں ہے تو نہ جانے کیسے قائم رکھنی ہے۔ وہ ذیشان رسول بی بی آمنہ کے مہکتے پھول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ساری زندگی نماز پڑھتے رہے، راتوں کو اتنا طویل قیام فرماتے کہ پیر مبارک سوج جاتے تھے، اتنا طویل قیام فرماتے تھے۔ تو نماز قائم رکھنے کے معنی کیا ہے؟ نماز قائم رکھنے کے کیا معنی ہے؟ توجہ کے ساتھ سنیے، علماء فرماتے کہ نماز صحیح پڑھنا، مثلا نماز کے رکوع، سجدے، قرات، قیام وغیرہ، سب کچھ افعال بالکل اس طرح ادا کرنا جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ پھر دوسری بات، نماز ہمیشہ پڑھنا، ہمیشہ پڑھنا۔ یہ بعض ایسے مذہبی لوگوں کے پاس جاب کرتے ہیں کہ جن کی دکان پر یا آفس میں کام کرنے کی ایک پابندی ہوتی ہے کہ جناب نماز پڑھنی ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں مگر چار ٹائم کی، جو سیٹ صاحب نوکری سے نکال دیں گے، یا تین ٹائم کی، اگر عشاء سے پہلے پہلے چھٹی ہوگی تو عشاء کی بھی معاذ اللہ چھٹی۔ تو یہ نہیں ہے اتوار کو پھر ساری نمازوں کی چھٹی، تو ایسا نہیں، ایک بھی نماز قضا نہ کرنا۔ پھر صحیح وقت پر نماز پڑھنا، نماز کی فکر رکھنا، سفر میں ہو یا گھر میں، تندرستی ہو یا بیماری، ہر حال میں نماز پڑھتے رہنا، اس کو نماز قائم رکھنا کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب سفر میں تو جناب آج نماز کی چھٹی ہو گئی، نہیں نہیں، آپ سفر ایسا کریں کہ آپ کو آسانی سے نماز پڑھنے کا موقع مل جائے۔ کئی ایسے لوگ ہیں سفر میں اہتمام کرتے نماز کا، نماز چھوٹنی نہیں چاہیے۔ صوفیاء کرام نے اس کی وضاحت یوں کی کہ قلب اور قالب یعنی دل اور جسم کو اللہ پاک کی طرف متوجہ رکھ کر نماز پڑھنا نماز قائم رکھنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، جب وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تو کس کی طرف دیکھ رہا ہے؟ کیا مجھ سے بہتر کی طرف دیکھ رہا ہے؟ اے ابن آدم، یعنی اے آدمی، میری طرف متوجہ ہو جا، میں اس سے بہتر ہوں جس کی طرف تو دیکھ رہا ہے۔ تو نماز اس طرح پڑھو گویا تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر رب کو، اگرچہ رب کو نہیں دیکھ رہے مگر یہ تصور تو بن سکتا ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو نماز اس طرح سے ادا کرنا، اس کے معاملات کو سیکھنا۔ اور یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کا میں کہتا ہوں بہت بڑا فیضان ہے کہ جو نماز کورس کراتی ہے۔ جی ہاں، اگر آپ نے آج تک نماز کورس نہیں کیا، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، نماز کورس 7 دن کا کورس ہے، آپ فیضان مدینہ آ کر یہ کورس کریں، آپ خود احساس ہوگا کہ میں بہت لیٹ ہو گیا۔ اگر نہیں آ سکتے تو شارٹ ٹائم اپنے جو دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں ان کے ذریعے علاقوں میں یہ کورس کرائیں، رات کے 1 گھنٹے کی کلاس لے لیں۔ یہ بھی نہیں کر سکتے تو فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے آن لائن کورس کر لیں۔ آپ شاید زندگی کا یہ بہت بڑا سمجھ کے ایک کارنامہ ہو جائے گا آپ کا، اور شاید اگر افسوس کرنا چاہیں تو ہو جائے گا افسوس کہ یار اب تک کیوں نہیں سیکھا میں نے۔ کاش میں نماز درست کر لیتا تو میری نماز بہتر ہو جاتی، بلکہ بعض اوقات ایسی غلطیاں سامنے آتی ہیں کہ جو نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ بعض نماز کے ایسے مسائل ہیں جن کو اگر آپ جان لیں تو اپنے اطراف میں دیکھیں گے نماز پڑھنے والوں کو، تو آپ کو احساس ہوگا کیسے نماز پڑھ رہا ہے یار، ہماری دادا کی عمر کے وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور غلط پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 60-70 سال سے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو غلط پڑھ رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یار نماز پڑھتے لیکن ہماری عادتیں نہیں سدھرتی ہیں۔ جیسے بیان ہو چکا پچھلی بار کہ نماز کو چیک کریں کہ کہیں آپ کی میری نماز میں تو کوئی ایسا فرق نہیں ہے کہ جس سے نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہم گناہوں سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے نمازوں سے کیسی محبت کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں دیکھی ہوئی ایک عبادت گزار خاتون مجھے اچھی طرح یاد ہے، نماز کی حالت میں بچھو نے انہیں 40 ڈنک مارے مگر ان کی حالت میں فرق نہیں آیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئی تو میں نے کہا کہ اماں اس بچھو کو آپ نے ہٹایا کیوں نہیں؟ جواب دیا، صاحب زادے تم ابھی بچے ہو، عبادت میں مصروف تھی، اپنا کام کیسے کرتی؟ بزرگوں کی سیرت میں لکھا ہے گھر میں آگ لگ گئی، پڑوسیوں نے آ کر آگ بجھائی اور آپ نماز میں مصروف ہیں، آپ کو پتہ ہی نہ چلا۔ بہرحال میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اللہ پاک سے دعا کرے کہ اللہ پاک ایسی نمازیں پڑھنے کی ہمیں توفیق بخشے۔ خیر، اللہ پاک نے ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا، اور قائم کرنے کا مطلب ہم نے سیکھا کہ نماز صحیح پڑھی جائے، وقت پر پڑھی جائے، ہمیشہ پڑھی جائے، نماز کی فکر کی جائے، اور اللہ پاک توفیق بخشے تو دل کی توجہ کے ساتھ سمجھ کر پڑھی جائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نماز قائم کرنا، نماز کے ظاہری باطنی آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز پڑھنا ہی انسان کو برائیوں اور بری باتوں سے بچاتا ہے۔ تو اس انداز سے کاش ہم نماز پڑھیں تو ایسی ایسی برکتیں نصیب ہوں گی کہ ہماری عادتیں سدھر جائیں گی۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے، صبح کو چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب نماز اسے برے عمل سے روک دے گی، نماز کی برکت سے بچ جائے گا۔ تو ہم دیکھیں، اور نماز ہے ایسی عبادت کہ اس کی طرف اگر بندہ آگے بڑھتا ہے اور تو گناہوں سے ستھرا ہو جاتا ہے، گناہ اس کے دھل جاتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا کہ جب نماز ہی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ جو ہے وہ گٹھڑی کی صورت میں اس کے سر پہ رکھے جاتے ہیں، جیسے وہ سجدے میں گرتا ہے، سجدہ کرتا ہے تو گناہ اس کے گر جاتے ہیں، گویا وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ نماز گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہمیں نماز سے محبت عطا فرمائے کہ نماز جو ہے یہ بہت ہی اعلیٰ افضل ترین عبادت ہے، اللہ پاک کی رضا کا سبب نماز ہے۔ بزرگوں سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کو اگر کہا جائے کہ یا تو جنت میں چلے جائیں دو رکعت نماز پڑھ لیں تو کیا کریں گے؟ تو میں دو رکعت نماز پڑھوں گا۔ جنت میں جانے کا تو دل چاہتا ہے مگر نماز پڑھنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی، میں نماز پڑھنا اختیار کروں گا۔ نماز سے محبت، اور پھر مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ امتی جو 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، با جماعت پڑھتا ہے، گویا اپنے پیارے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے۔ کتنی شفقت اور کتنی محبتوں کا یہ حقدار بن رہا ہے نماز پڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت یہ نماز ہے، اور یہی وہ نماز ہے جو قبر میں ہماری روشنی کا ذریعہ بنے گی۔ یہ اندھیری قبر کا چراغ ہے، بظاہر مٹی کی بنی ہوئی ہوتی ہے لیکن علماء فرماتے ہیں نا کہ اسی مٹی کے ڈھیر کے نیچے کوئی قبر جو ہے وہ جنت کا باغ بنتی ہے تو کوئی جہنم کا گڑھا بنتی ہے۔ تو قبر کو جو جنت کا باغ بننے کے جو اعمال ہیں اس میں ایک عمل نماز ہے، نماز نہ چھوٹے۔ دنیا کے کام آگے پیچھے ہوتے ہو جائیں، نماز نہ چھوٹے، نماز سے محبت کریں اور وقت پر صحیح طور پر ادا کریں. اور اسی طرح نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے. نماز قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے. نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے. نماز نور ہے. نماز جنت کی چابی ہے. نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے. نماز سے رحمت اترتی ہے. اللہ پاک بروز محشر نمازی سے راضی ہوگا. نماز دین کا ستون ہے. نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں. نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے. ایسی کئی روایات موجود ہیں. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ سفر پر تھے. سب نے اپنا اپنا سامان اپنی سواریوں پہ رکھا تھا. ان بزرگ کے سواری کو ٹھوکر لگی, وہ جانور گرا اور مر گیا. اب لوگ بھی رک گئے, قافلہ رک گیا. اب یہ اللہ والے تھے, نیک لوگ تھے, تو کسی نے آ کر کہا کہ حضرت اپنا سامان مجھے دے دیجئے, آپ کا جانور تو ہلاک ہو گیا. آپ نے فرمایا ٹھہرو. تازہ وضو کیا, دو رکعت نماز پڑھی اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے. علماء نے لکھا ہے کہ ابھی یہ ہاتھ واپس نہیں لوٹائے تھے کہ مرے ہوئے جانور میں حرکت پیدا ہو گئی, وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا. تو نماز دعا کی قبولیت کا سبب ہے. نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے. نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے. نماز شیطان کو ناپسند ہے. نماز قبر کے اندھیرے میں تنہائی کا ساتھی ہے. نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے. نماز مومن کی معراج ہے. نماز کو وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے. اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ کہ اسے قیامت کے دن رب تعالیٰ کا دیدار عطا ہوگا. جی ہاں, ہر عبادت سے برتر عبادت نماز. ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز. صبر سے اور نمازوں سے چاہو مدد, پوری کروائے ہر ایک حاجت نماز. جی ہاں, یہ نماز ہے کہ جس کے ذریعے ہماری مشکلات آسان ہوں گی. تو بہرحال نماز تو پڑھنی ہے, لیکن آیت کریمہ میں ایک اور حکم بھی دیا گیا. حکم کیا؟ ورکعوا مع الراکعین, کہ رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو. مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ جماعت سے نماز پڑھا کرو. یہ بہت اہم بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. اس کے لیے آج اپنا ایک ذہن بنانا پڑے گا. نماز پڑھنی ہے لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. کیوں؟ کہ جماعت کی نماز تنہا نماز پر 70 درجے افضل ہے. 27 ٹائم یہ افضل ہے. اور ہر مسلمان مرد عاقل یعنی عقل مند ہے, جو پاگل نہیں ہے, بالغ ہے, نابالغ نہیں ہے, آزاد ہے, غلام نہیں ہے, قادر ہے یعنی مسجد تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے, اس پر پانچوں نمازیں مسجد میں آ کر ادا کرنا واجب ہے. اگر بغیر کسی شرعی مجبوری کے ایک وقت کی جماعت بھی چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا. اور اگر عادی بن جائے گا, کئی بار جماعت ترک کرے گا, تو ایسا شخص فاسق ہے. اور جو شخص مسجد میں پہنچنے کی طاقت نہیں رکھتا, مثلا نابینا ہے یا اس کی ٹانگیں سلامت نہیں ہیں, شدید بیمار ہے, چل نہیں پھر نہیں سکتا, ایسے شخص پر اگرچہ جماعت واجب نہیں, البتہ اس کے لیے بھی افضل ہے کہ جیسے ممکن ہو مسجد میں آئے اور نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے. اصل میں بات ہوتی ہے تڑپ کی, یہ یاد رکھیے. بات ہوتی ہے تڑپ کی. ایک تو ہوتا نا عذر بنا لیتے, جیسے ابھی ایک بڑی تعداد نے کرسیوں پہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دی ہے. یہ میں آپ کو مسئلہ چلے ضمن عرض کر دیتا ہوں کہ اگر آپ نے نماز بیٹھ کر پڑھنی ہے یا کرسی پر پڑھنی ہے, تو سب سے پہلے مفتی صاحب سے اس کی رہنمائی لے لیں. آپ نے دیکھا مسجد میں کرسیاں رکھی ہوئی ہیں تو ہر کوئی گھسیٹ گھسیٹ کر کرسیاں لے کر بیٹھ رہا ہے. بھائی آپ پڑھ بھی سکتے ہیں کہ نہیں, اس کا مسئلہ کیا ہے؟ پھر کرسی پہ نماز پڑھنی کیسے؟ اس کا پورا طریقہ کار امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے نماز کا طریقہ تقریباً 20 صفحات لکھے ہیں. اس میں بہت آسان انداز سے آپ کو کرسی پر نماز پڑھنے کا احکام اس میں ملیں گے. تو بہرحال نماز جماعت کے ساتھ. تو میں عرض کر تک تڑپ. ایک صحابی رضی اللہ عنہ آنکھوں سے نابینا ہو گئے, لیکن جماعت سے نماز پڑھنے کا جذبہ دیکھیں. ایک بچے کو رکھا, نماز کا وقت ہوتا وہ بچہ ہاتھ پکڑ کر مسجد لے جاتا, صف میں کھڑا کر دیتا, نماز ختم ہو جاتی ہے واپس آ جاتے اس کے ساتھ. एक दिन नमाज का वक्त आया तो बच्चा नहीं आया, आपने आवाजें दी इसको, बच्चा था ही नहीं, आप तड़प गए और रो रोकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे कि या अल्लाह ये नाबीना होना कयामत के दिन कहीं मुझे रुसवा ना कर दे। अब आपकी गिरिया उजारी, ये रोना, ये दुआएं करना रब ताला की बारगाह में मकबूल हुआ और आपकी आंखें रोशन हो गई, खुशी खुशी मस्जिद आ गए, नमाज पढ़ी। नमाज पढ़कर जैसे ही घर पहुंचे फिर नाबीना हो गए। जब तक जिंदा रहे, उलमा ने लिखा कि मामूल रहा कि जैसे ही नमाज का वक्त होता आंखें रोशन हो जाते हैं, नमाज पढ़ के घर वापस आते नाबीना हो जाते। तड़प थी ना, जज्बा था। और फिर सुनिए, मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने दो जहां के ताजदार मदीने के सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि अल्लाह पाक बा जमात नमाज पढ़ने वालों को महबूब यानी प्यारा रखता है। हम तो अपने सेठ के प्यारे बनते हैं, सेठ के प्यारे बनते ना कि तनख्वाह बढ़ा देगा, अफसरों के मंजूर नजर बनते हैं कि यार वो बस मीठी नजर कर देगा हमारे काम हो जाए। अल्लाह का प्यारा बने ना, अल्लाह का प्यारा कौन? उलमा फरमाते हैं कि जो नमाज जमात के साथ पढ़ता है अल्लाह पाक उसको अपना प्यारा बना लेता है। और हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदा बाजमात नमाज पढ़े फिर अल्लाह पाक से अपनी जरूरत का सवाल करे तो अल्लाह पाक इस बात से हया फरमाता है कि बंदा जरूरत पूरी होने से पहले वापस लौट जाए। आपने काम पूरा किया, आपकी फरियादें भी पूरी होंगी इंशाअल्लाह, रब की बारगाह में रद्द नहीं होगी बात, बल्कि अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएगा कि जिसके लिए आप दुआ करेंगे उसका बेड़ा पार हो जाएगा। क्यों नेक लोगों से दुआएं कराते हैं? क्यों अल्लाह की इबादत करते हैं ना, अल्लाह को राजी करते हैं, हम उनकी उनसे सिफारिशें करते हैं, तो खुद भी आगे बढ़ें, अल्लाह पाक की रिजा के कामों को ढूंढें कि कितने मसाइल हैं, हमारे परेशानियां हैं, रब की बारगाह में रुजू करें, सजदा करें, झुके उसकी बारगाह में, हाथ उठाएं उसकी बारगाह में, इंशाअल्लाह हमारे मसले हल होंगे। एक हदीस पाक में है, मर्द की नमाज मस्जिद में जमात के साथ घर में और बाजार में पढ़ने से 25 दर्जे जायद है। और एक हदीस में है कि नमाज बाजमात तन्हा पढ़ने से 27 दर्जे बढ़कर है। तो दूर दूर का सफर हो जाता है इस कारोबार के लिए, मगर घर से सिर्फ चंद कदम चलकर मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़कर एक का 27 गुना ज्यादा सवाब मिलता है, लेकिन फिर भी सुस्ती करते हैं। और याद रखिए, बड़ी खूबसूरत बात बहुत पहले किसी मुबल्लिग से सुनी थी, यकीन माने ऐसी वो बैठ गई है, बड़ी खूबसूरत बात वो कहते, क्योंकि मस्जिद जो है ना, अमीर सुन्नत ने बारहा फरमाए, मस्जिदों की रौनक नमाजियों से। एयर कंडीशन लग जाना, मार्बल बिछ जाना, फानूस लग जाना, ये जो भी जायज तरीका है सही है, मगर इसकी असल रौनक नमाजियों से। तो मुबल्लिग ने क्या कहा, मुबल्लिग ने एक समझाने के लिए एक बात कही थी, वो क्या थी कि जो अल्लाह के घर को आबाद करता है अल्लाह उसके घर को आबाद करता है। हम आए तो सही आबाद करने के लिए, बल्कि पीर साहब अमीर अहले सुन्नत तो क्या खूबसूरत ज़हन देते कि अकेले नहीं आना, अपने साथ एक नमाजी को लेकर आए, दावत देकर आए, ताकि इन नमाजियों को भी मस्जिदों को आबाद करने वाले बन जाए। और अल्लाह के घर को जो आबाद करता है अल्लाह पाक उसकी घर को आबाद करता है। हजरत मोहम्मद बिन सिमा रहमतुल्लाह ताला ले, ये इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला ले के शागिर्दों के शागिर्द थे। आपने 103 साल की उम्र पाई, रोजाना 200 रकअत नफल पढ़ते थे ये, और नमाज बाजमात का ऐसा जज्बा था, फरमाते कि मुसलसल 40 साल तक एक मर्तबा के अलावा मेरी कभी जमात नहीं छूटी। 40 साल इस तरह नमाज पढ़ी, एक वक्त के अलावा कभी जमात नहीं छूटी। वो वक्त कौन सा था? फरमाते जिस दिन मेरी वालदा का इंतकाल हुआ, तो उस वक्त एक वक्त की जमात छूट गई। तो मैंने चूंकि वो रिवायत पढ़ी थी कि 25 गुना ज्यादा सवाब है, कहते मैंने उस एक नमाज को 25 मरतबा पढ़ा, फिर मुझे कुछ ऊंग आ गई, नींद आ गई, तो किसी ने ख्वाब में आकर कहा कि 25 नमाजें तो तुमने पढ़ ली, मगर फरिश्तों की आमीन का क्या करोगे? تو اے عاشقان رسول، اللہ کے نیک بندوں کی جماعت کا جذبے کا کیا کہنا کہ جماعت فوت ہو جانے پر محمد بن سما رحمت اللہ علیہ نے 25 مرتبہ نماز پڑھی. مزید اس واقعے میں فرشتوں کی آمین کا بیان ہوا تو نماز با جماعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آہستہ سے آمین کہی جاتی ہے، اسی طرح دعا کے بعد بھی آمین کہتے ہیں. آمین کا مطلب ہوتا ہے ایسا ہی ہو، تو فرشتوں کی آمین کی بھی کیا بات ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آمین کہو، کہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کی آمین کہنے کے مطابق ہوگا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. فرشتوں کی آمین کا کیا کرو گے؟ تو گویا اگر کوئی شخص اپنی نماز کو اکیلے میں ہزاروں مرتبہ بھی پڑھے پھر بھی جماعت کا ثواب، اس کی برکتیں نہیں پا سکتا، تو ذہن بنا لیں. ذہن بنانے سے راستے آسان ہو جاتے ہیں. ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ 5 نمازیں بھی پڑھیں گے اور با جماعت پڑھیں گے انشاءاللہ. تو نماز کی بڑی برکتیں ہیں کہ جو نماز با جماعت ادا نہیں کرتا تو امام صاحب کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین بھی نہیں کہہ سکے گا، اور جو اس موقع پر آمین نہیں کہہ پایا یقیناً اس نے گناہ بخشوانے کا ایک عظیم موقع یہ گوا دیا. تو بے شمار نمازی بھی اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور نماز قضا ہو جائے تو انہیں کسی قسم کا دکھ نہیں ہوتا. صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق منقول ہے کہ جب آپ عشاء کی جماعت اگر کبھی فوت ہو جاتی تو پوری رات عبادت میں گزار دیتے، اور اگر آپ کی کبھی جماعت نکل جاتی تو دوسری نماز تک نفلے پڑھتے رہتے. یہ انداز تھا ان کا. تابعی بزرگ حضرت سعید بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی جب جماعت نکل جاتی تو اپنی داڑھی پکڑ کر رونے بیٹھ جاتے. لاس ہوا نا، لاس ہوا، ہمارا لاس ہو جائے، جیب کٹ جائے، کوئی چیز نکل جائے، سارا دن موڈ آف ہو جاتا ہے، موڈ آف ہو جاتا ہے، تکلیف نہیں ہوتی. اسلاف و بزرگوں کی سیرت اگر پڑھتے ہیں یقین مانے ایسے ایسے ایمان افروز ان کے انداز اور معاملات سنتے کہ مزے کو مزہ آ جاتا ہے. کیا ان کی زندگیاں تھیں، کیا ان کے انداز سے کس طرح سے یہ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، اور کس طرح رب کریم کو راضی کرنے کے معاملات کیا کرتے تھے. گھر دور ہے، گھر دور ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں ایک ایسے صاحب کو جانتا ہوں جن کا گھر مسجد نبوی سے سب سے زیادہ دور تھا، اور ان کی با جماعت نماز قضا نہیں ہوتی تھی، 5 ٹائم وہ نماز کے لیے آتے تھے. تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ دراز گوشت خرید لیں، گدا سواری کے لیے، تاکہ اس پر سوار ہو کر دھوپ اور اندھیرے میں آسانی ہو جائے، مسجد تک آ سکے. تو کہا میری نیت یہ ہے کہ میرے لیے گھر سے مسجد تک آنے اور مسجد سے اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹنے کا ثواب لکھا جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی سے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے تمام ثواب تمہارے لیے جمع کر دیا ہے. تو گویا جو مسجد کی طرف جاتا ہے تو ہر قدم پر اس کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے، انعام و اکرام دیا جائے گا. ارے یہ جو سودے ہو رہے ہیں نا، یہ آپ کی اگر نماز سے محبت ہے، یہ نماز کے لیے آپ نے وضو تیار رکھا ہے، اذان کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے اذان ہوتی ہے مسجد پہنچ جاتے ہیں، بلکہ بعض خوش نصیب تو ایسے کہ مسجد میں ہی آ کر وہ اذان سنتے ہیں، بعض ایسے کہ اذان ہوتے ہی نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور فوراً مسجد میں اپنا انداز بناتے ہیں. لیکن ہم عجیب و غریب لوگ ہیں، ہمارا ایسا جذبہ نہیں ہے، ہم اس معاملے میں سست ہیں. اگر سست ہیں تو چستی کریں، لائیں آئیں تو صحیح نا بھائی. وہ یہ میں وہ بات بتا رہا ہوں جس کی لذت آپ محسوس کریں گے. کب محسوس کریں گے؟ جب عمل کریں گے. اگر شہد کی بوتل ہاتھ میں لے کر میں چاٹتا رہوں اور میں آپ کو کہوں یار بڑا میٹھا، یار بڑا مزیدار ہے، یار بڑا مزہ، آپ میرا منہ ہی دیکھیں گے جب تک ایک انگلی خود نہیں چاٹیں گے. تو جو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ انداز اختیار تو کرے، اور پھر اس انداز کو اختیار کرنے والوں کو کچھ نوازے. جی ہاں، بعض ایسے ہیں دکاندار، نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے وہ اپنی فیکٹری کی مشینیں آف کر دیتے ہیں، وہ ساری لیبر کو دیتے کہ جناب نماز پڑھیں، باقاعدہ دکان پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے کہ جائیں نماز پڑھیں. اور بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر نماز پڑھنے کی اگر کوئی ملازم بات کرتا ہے جماعت کے ساتھ تو اس کو فارغ کرنے کا اشارہ دے دیتے ہیں. بلکہ کیا کیا لوگ تھے یہ. اب فیضان نماز آپ کتاب پڑھیں, امیر علیہ سنت صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب اپنے کسی غلام کو اچھی طرح نماز پڑھتا پاتے. غلام مطلب مثال آج کل کی زبان میں نوکر. جب اپنے غلام کو اچھی طرح نماز پڑھتا پاتے تو اسے آزاد فرما دیتے, اسے آزاد فرما دیتے. جب غلاموں کو اس بات کا پتا چلا تو آپ کو دکھانے کے لیے اچھی اچھی نماز پڑھنے لگے اور آپ بھی انہیں آزاد فرما دیا کرتے. کسی نے آپ سے اس بارے میں عرض کی کہ حضور یہ آپ کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے, آپ ان کو آزاد کر دیتے. فرمایا جو اللہ کے نام پر ہمیں دھوکہ دے ہم اسے دھوکہ کھا لیتے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایک مطلب نماز کے لیے تشریف لے گئے. اب دیکھیں غلام سارے جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں. پوچھا تم کس کے لیے نماز پڑھ رہے ہو؟ بولے اللہ پاک کے لیے. آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ میں تم سب کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں. یعنی مطلب ان کو انعام دیا. آپ سوچیں کتنا بڑا مطلب. آج ان کی سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی ان کی باتیں سن کر ہم ایمان کو حرارت دلاتے ہیں اور آج ہمیں اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے ملازم اگر جماعت سے نماز پڑھے گا ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. اگر یہ نیک بندہ بن جائے گا تو کاروبار میں کمی آ جائے گی. نا نا, غور تو کریں کیا تھے ہم. فٹ پاتھوں پہ پھیری کرنے والے کیا بھول گئے؟ آج بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک بن گئے. وہ دور بھول گئے کہ جب فٹ پاتھوں پہ پھیری لگاتے تھے, چھوٹا سا اسٹال لگاتے تھے. نوکریاں کرنے والے آج بڑے بڑے دکانوں کے مالک بن گئے. کس نے یہ سارے انعام عطا فرمائے؟ رب تعالیٰ نے دیے نا. اگر اس رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی ایسا نظام بناتے ہیں. امیر علیہ سنت نے تو باقاعدہ ایک جملہ کہا تھا جو مکتبۃ المدینہ کے مکتبۃ المدینہ والوں نے جاری بھی کیا ہے کہ ایک پلے کارڈ بنا لیں اور نماز کا ٹائم آئے تو اپنی دکان کا شٹر گرا کر اس میں پلے کارڈ لگا دیں. ہم نماز کے لیے جا چکے ہیں, آپ بھی آ جائیں. ہم نماز کے لیے جا چکے ہیں, آپ بھی آ جائیں. اللہ کے گھر کو آباد کریں, شوق لائیں, اپنے ملازمین اپنے جو کام کرنے والے ان کو شوق دلائیں. اور پھر اگر کوئی ایسا کرتا ہے آپ کی کام کاج کرتے ہوئے اس نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا, اس نے نماز درست کر لی, اچھے انداز سے نماز پڑھتا ہے, اس کے 5,000 روپے بڑھا دینا. آپ کہیں گے نہیں نہیں نہیں, یہ کیسے ہوگا؟ ارے کیسے کیا ہوگا, اللہ نے آپ کو دیا ہے. اگر اس معاملے میں آپ اس طرح سے تعاون کریں گے اور نماز پڑھنے والے نماز پڑھیں گے, بھائی جو ہفتہ وار اجتماع میں کام کاج سے فارغ ہو کر دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں بھی شرکت کرے گا اس کو مہینے کے 1,000 روپے کا الاؤنس ملے گا. لائیں نا, کیا رہ جائے اس میں. آپ کا مال ہے نا, آپ دے سکتے ہیں. جو مدنی قافلے میں سفر کرے گا اس کے قافلے کا خرچہ بھی میں دوں گا, اس کی تنخواہ بھی نہیں کاٹوں گا. لائیں نا, آپ دیکھیں پھر اس کی برکات کتنی ملتی ہے. اور خود بھی جماعت کا اہتمام کریں اور بچوں کو بھی, اگر دکان پر آپ کے بچے بھی بیٹھتے ہیں تو ان کو بھی نماز کا اہتمام کریں. بزرگوں کی سیرت میں سبحان اللہ حضرت ابو محمد سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال کے عرصے میں ہر نماز پہلی صف میں ادا کی اور فرماتے ہیں کہ 40 سال سے میری کبھی جماعت فوت نہ ہوئی, نہ میری نظر لوگوں کی گردنوں کے پچھلے حصے پہ پڑی. اس کا کیا مطلب؟ کہ پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے تو کوئی آگے نماز ہی نہیں تھا, وہ گردن تو اس کی نظر آئے گی جو اگلی صف میں ہو. تو پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے. اور پھر یہی نہیں, بزرگوں کا سبحان اللہ ایک مرتبہ ایک بزرگ کی آنکھوں کا مسئلہ ہو گیا. حضرت ابو سعید سعید بن مسیب ان کے بارے میں آتا ہے تو ان کو کہا گیا کہ اگر آپ وادی عتیق تشریف لے جائیں وہاں گرینری بہت ہے, تو گرینری دیکھیں گے تو آپ کی اس تکلیف میں کمی ہو جائے گی. تو فرمایا کہ عشاء اور فجر کی جماعت کا کیا ہوگا, میں تو چلا جاؤں گا, وہاں جماعت سے نماز نہیں ہوگی تو کیسے میں رہ سکوں گا. 126 سال عمر پائی بزرگ نے, 126 سال کی عمر میں بھی آپ کی جماعت نہیں چھوٹتی تھی, اٹھا کر لایا جاتا تھا. جی ہاں, حضرت عبد الرحمن سلمی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو بیماری کی حالت میں اٹھا کر مسجد میں لے جایا جاتا تھا. اور صرف یہ نہیں بارش کے دن میں بھی آپ اصرار فرماتے ہیں، حالانکہ کیچڑ اور شدید بارش میں کچھ رعایت ہے جماعت کی نماز کے حوالے سے، لیکن ان نیک لوگوں کی محبت ہی کیسی تھی، مسجدوں سے محبت کرتے تھے، اور کہا گیا نا کہ مومن کی مثال کہ وہ مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، مچھلی کو پانی میں رکھے بڑے سکون سے رہے گی، لیکن جیسے ہی مچھلی کو پانی سے نکالے وہ تڑپنا شروع کر دیتی ہے، تو کہا مومن کی مثال یہی ہے کہ اس کا مسجد میں یوں دل لگتا ہے۔ تو ہم اپنے بارے میں غور کریں اور سوچیں کہ مسجدوں کی محبت، مسجدوں سے چاہت، یہ ہمارا کیسا ہے۔ تو ان اسلاف اور ان بزرگوں کو جب نماز سے محبت، جماعت سے محبت، نمازیں با جماعت ادا کرنے کا ان کا اہتمام، تو خود بھی نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی با جماعت نماز کا عادی بنائیں، اپنے ملازموں کو بھی با جماعت نماز کا عادی بنائیں۔ پھر اگلی بات جو اسی آیت کریمہ کے تحت جو بیان ہو رہا ہے، تیسرا حکم جو دیا گیا وہ آتُ الزَّکَا، اور زکات ادا کرو۔ زکات یہ بھی بہترین عبادت ہے، اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک بنیادی رکن ہے، اور اس کے بڑے فضائل بیان ہوئے کہ جس نے اپنے قیمتی مال سے رضا مندی اور خوش دلی کے ساتھ زکات ادا کی، پہلے آسمان میں اس کا نام سخی، سخاوت کرنے والا، دوسرے پر اس کا نام مبارک، یعنی اس کے مال و جان میں برکت رکھی گئی، اس کا مال محفوظ رہے گا، تیسرے آسمان پر اس کا نام جواد، بہت زیادہ سخاوت کرنے والا، چوتھے آسمان پر اس کا نام متی یعنی فرما بردار، پانچویں میں اس کا نام بارون یعنی نیکوکار ہے، چھٹے آسمان میں اس کا نام محفوظن یعنی اس کی حفاظت کی گئی، اور ساتویں آسمان میں اس کا نام مغفورن یعنی معاف کیا ہوا ہے۔ اور جو زکات ادا نہیں کرتا اس کا نام پہلے آسمان پر بخیلن، کنجوس، دوسرے پر حالکن، تباہ و برباد ہونے والا، تیسرے میں متمسکن یعنی جس سے خیر کو روکا گیا، چوتھے میں ممقوتن یعنی سخت ناپسندیدہ شخص، پانچویں میں عاصی، گناہگار، چھٹے آسمان میں اس کا غیر محفوظ یعنی غیر محفوظ جس کی حفاظت نہ کی جائے، اور ساتویں آسمان میں اس کا نام مردودن یعنی وہ شخص جس کی نماز روزے مردود ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، جو رب تعالیٰ نے احکام عطا فرمائے، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو ان نیک اعمال پر عمل کا اپنا ذہن بنائیں، اور یہ ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ نماز قائم رکھنی ہے، اور جس طرح سے رب تعالیٰ نے فرمایا ہے اس طرح سے نمازیں ادا کرنی ہے، اس طرح سے زکاتیں ادا کرنی، ہیلے بانے نہیں کرنے۔ بعض اوقات اس میں بندہ بہت ہی عجیب و غریب کیفیت اس کی ہو جاتی ہے کہ مال کا حساب کتاب لگاتا ہے تو جناب اتنا، ارے اللہ نے ہی تو دیا، اتنا تیرے پاس تھا گیا، تیرے پاس کیا تھا، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو زکات جو ہے وہ تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکات ادا کرو۔ زکات کیسے نکالنی ہے، اس کا پورا طریقہ کار دارالافتاء اہل سنت کی طرف سے ہمیں تحریری طور پر فارم کی صورت میں دیا گیا، اپنا یہ فارم بھر دیں، آپ کی زکات خود بخود نکل آئے گی، خود ہی نکال لیں، کیلکولیشن بھی خود ہی کر لیں۔ مزید اگر کچھ رہنمائی لینی ہے تو دارالافتاء جگہ بجگہ قائم ہے، بڑے بڑے شہروں میں قائم ہے، فون پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو زکات ادا کرتا ہے، سبحان اللہ، زکات دینے والے پر رحمت الہی کی چھما چھم بارش ہوتی ہے۔ سورہ آراف میں فرمایا گیا وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے، تو ان قریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے اور زکات دیتے ہیں۔ رحمتوں کی چھما چھم بارشیں چاہیے، اپنے مال کی زکات دیں۔ تقوی اور پرہیزگاری چاہیے، زکات ادا کریں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں کامیاب ہونا ہے، زکات ادا کرے۔ اللہ پاک کی مدد حاصل کرنی ہے، زکات ادا کرے۔ اچھے لوگوں میں شمار ہونا، یہ سب اس کی قرآن کی آیتیں اس کے حوالے سے بیان کی گئی، اچھے لوگوں میں شامل ہونا ہے، شمار ان میں ہو میرا، زکات ادا کرے، قرآن پاک میں فرمایا گیا۔ کسی کے کسی کے دل میں خوشی داخل کرنا چاہتے ہیں زکات ادا کریں. ظاہر ہے آپ کی زکات ہوگی, آپ کے غریب رشتہ دار ان کو اگر آپ دیں گے ان کے دل میں خوشی ہوگی. آپ کے جو کمزور ملازمین ہیں ان کی مدد کریں, پڑوسیوں کی مدد کریں, دعوت اسلامی کے جو دینی کام ہیں ان کاموں کے لیے بھی آپ اپنی زکات دیں. تو یہ انشاءاللہ اسلام کا ایک بڑا خوبصورت یہ پورا طریقہ کار ہے کہ جو اس پر عمل کرتا ہے تو وہ برکت ہی برکت ہوتی ہے. تو پھر لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل ہوگی, کسی کا ایسا مشکل وقت میں ہم کام آ جائیں, زندگی بھر وہ ہمیں دعاؤں سے نوازتا ہے. اور یاد رکھیے آخری ایک بات کہتا ہوں چلتا ہوں, جب بھی آپ کسی کے لیے اچھا کر رہے ہوتے ہیں, جب بھی آپ کسی کے لیے کہیں بھی اچھا کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے لیے بھی کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں.